خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الحمد لله آج 1431 سنه هجري کے ربیع الغوث کی آٹھویں شب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرمائے کہ عشر کسے کہتے ہیں، اور کیا جس طرح ہم صدقات کے فضائل پڑھتے ہیں اور زکات دینے کی بہت فضیلت ہے، صدقہ دینے کی بہت فضیلت ہے، کیوں کیا عشر دینے کے بھی فضائل ہیں؟
عشر یہ بھی شریعت کی کس طرح ہے، جس طرح زکات زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائی جانے والی شے کی پیداوار پر جو زکات ادا کی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں. چونکہ زمین کی پیداوار کا عموماً دسواں حصہ بطور زکات دیا جاتا ہے، یعنی 100/10، اس لیے اسے عشر یعنی دسواں حصہ کہا جاتا ہے. عشر کی ادائیگی کرنے والوں کو انعامات آخرت کی بشارت ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں رب العباد ارشاد فرماتا ہے، پارہ 22 سورہ سبا آیت نمبر 39،
وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ اے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا. پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 تا 262 ارشاد ہوتا ہے،
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ترجمہ کنز الایمان. ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائی سات بالیں، ہر بال میں سو دانے، اور اللہ اس سے زیادہ بڑا ہے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھے نہ تکلیف دے، ان کا نیگ ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. نیگ یعنی انعام. تو آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک میں اللہ کی راہ میں دینے کے تعلق سے کتنے فضائل بیان کیے گئے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جاتا نہیں ہے. یہ سب ہم نے اب مثال کے طور پر، آپ کے پاس 1000 روپے ہیں، اس میں سے آپ نے 100 روپے دے دیے، تو یہ 100 روپے آپ نے دے دیے، آپ کے پاس 900 رہ گئے، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ 100 روپے گئے، بلکہ سچی بات یہ کہ یہ 100 روپے محفوظ ہو گئے، یہ 900 روپے خطرے میں. کہ اللہ کی راہ میں دینے سے ہمارا مال آخرت کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، آخرت کے لیے جمع ہو جاتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اور خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بھی، جو ابھی میں نے شروع میں سورہ سبا کی 39 آیت میں عرض کی، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا. تو یہ گئی نہیں بلکہ یہ بہت کچھ لائے گی، جانے والی چیزیں بہت کچھ لائے گی. اللہ تعالیٰ اس سے دنیا میں بھی برکت دے گا اور آخرت میں بھی اجر و ثواب مرحمت فرمائے گا. سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ترغیب امت کے لیے راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے بیان فضائل بیان فرمائے. چنانچہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علی افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، زکات دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا و تضرع یعنی گریہ و زاری سے استعانت کرو یعنی مدد طلب کرو. اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی بے شک اللہ تعالی نے اس سے شر دور کر دیا، شر یعنی برائی. تو بہرحال اللہ تعالی کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا، شر دور ہوتا ہے. زکات دینے سے مال گویا قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے. یہ بینکیں یا یہ دنیاوی ادارے ہمارے مال کو کیا محفوظ کریں گے، ان میں بھی ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں، یہ بھی ڈیفالٹر ہو جاتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی جس کے مال کو محفوظ کرے گا دنیا کی کوئی طاقت اس کو ضائع نہیں کر سکتی. اللہ کرے کہ ہمیں عقل سلیم مل جائے اور ہم اپنا مال جو ہے وہ اللہ کے پاس محفوظ کرنا سیکھ لیں، دنیا کی ہرس ہماری نکل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی، آپ نے ابھی عشر دینے کے فضائل بیان فرمائے، یعنی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا اجر عطا فرماتا ہے. اب یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر کوئی شخص اس عشر واجب ہونے کے باوجود عشر نکالتا نہیں تو کیا وہ گناہگار بھی ہوگا؟
یار، زکات جس طرح فرض ہے، عشر زکات کا ہی ایک دوسرا نام ہے سمجھ لو. جن پر زکات فرض ہے ان کو زکات نکالنی، اور جن پر عشر فرض ہوگا ان پر عشر نکالنا ہوگا. تو اگر ادا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، عذاب نار کے حقدار ہوں گے. اور جو زکات فرض ادا نہیں کرتا یا عشر فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتا، وہ بدترین بخیل ہے، اور اس بخل کی سخت مذمت ہے. کہ جو حقوق واجبہ مال میں سے ادا نہیں کرتا، حقیقی معنوں میں وہ بخیل بہت بڑے درجے کا ہے، بدترین درجے کا. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سرکار تو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ عز و جل مال دے اور وہ اس کی زکات ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر دو چتیاں ہوں گی، یعنی دو نشان ہوں گے. وہ سانپ اس کے گلے میں توق یعنی ہار بنا کر ڈال دیا جائے گا. پھر اس یعنی زکات نہ دینے والے کی باچھے پکڑے گا، باچھ اس کو بولتے ہیں، یہ سائڈ ہے گال کے جہاں ملنے کی جگہ ہوتی نا ہونٹوں کے پاس، تو باچھے پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 4 آل عمران کی آیت نمبر 180 تلاوت فرمائی.
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
ترجمہ کنز الایمان. اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. عن قریب وہ جس میں بخل کیا تھا، عن قریب وہ جس میں بخل کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا، یعنی گلے کا ہار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ بھی ارشاد فرما دے کہ زمین سے مختلف قسم کی پیداوار ہوتی ہے، تو کس پیداوار پر عشر واجب ہے؟
جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کے ذریعے نفع حاصل کرنا مقصود ہو، خواہ وہ غلہ، اناج اور پھل ہو یا سبزیاں وغیرہ. مثلا اناج اور غلے میں گندم یعنی کنک، جو، چاول، گنا، کپاس، جوار، دھان یعنی چاول، باجرہ، مونگ پھلی، مکئی، سورج مکھی، رائی، سرسوں، لوسن، وغیرہ. پھلوں میں خربوزہ، آم، امرود، مالٹا، نکات، سیب، چیکو، انار، ناشپاتی، جاپانی پھل، سنگترا، پپیتا اور ناریل، تربوز، فالسا، جامن، لیمو، خوبانی، آڑو، کھجور، آلو بخارا، گرما، انناس، انگور اور آلوچا وغیرہ. سبزیوں میں ککڑی، ٹنڈا، کریلا، بھنڈی، توری، آلو، ٹماٹر، گھیا توری، سبز مرچ، شملہ مرچ، پودینہ، کھیرا، ککڑی، تر اور اروی، توریا، پھول گوبھی، بند گوبھی، شلغم، گاجر، چکندر، مٹر، پیاز، لہسن، پالک، دھنیا اور مختلف قسم کے ساگ اور میتھی اور بینگن وغیرہ. ان سب کی پیداوار میں سے عشر یعنی دسواں حصہ یا نصف عشر یعنی بیسواں حصہ واجب ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ہر اس شے میں جسے زمین نے نکالا اس میں عشر یا نصف عشر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
یا سیدی یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کیا کچھ فصلیں ایسی بھی ہیں جن پر عشر واجب نہیں؟ نیز آپ نے یہ لفظ استعمال کیا نصف عشر، یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ نصف عشر سے کیا مراد ہے؟
نصف عشر یعنی بیسواں حصہ، 5% عشر مانے 10% یعنی 100 پر، عشر مانے 100 پر 10 اور نصف یعنی آدھا عشر، نصف مانے آدھا، آدھا عشر مانے 100 پر 5% یا 5%. حالانکہ زکات جو ہے وہ 2.5% ہوتی ہے 40واں حصہ، لیکن عشر میں 10واں حصہ یا 20واں حصہ ہے، کہیں 10واں حصہ ہے کہیں 20واں حصہ، اس کی بھی وضاحت ہے. تو بعض چیزیں ایسی بھی ہیں، بعض فصلیں ایسی بھی ہیں جن پر عشر واجب نہیں. تو جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود نہ ہو ان میں عشر نہیں، جیسے ایندھن، گھاس، بید، سرکنڈا، جھاؤ یعنی وہ پودا جس سے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں، کھجور کے پتے وغیرہ. ان کے علاوہ ہر قسم کی ترکاریوں اور پھلوں کے بیج، کہ ان کی کھیتی سے ترکاریاں مقصود ہوتی ہیں، بیج مقصود نہیں ہوتے. اور جو بیج دوا کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، مثلا کندر، میتھی اور کلونجی وغیرہ کے بیج، ان میں بھی عشر نہیں ہے. اسی طرح وہ چیزیں جو زمین کے تابع ہوں، جیسے درخت، اور جو چیز درخت سے نکلے جیسے گوند، اس میں عشر واجب نہیں. البتہ اگر گھاس، بید، چاؤ یعنی وہ پودا جسے ٹوکریاں بنائی جاتی ہیں وغیرہ سے زمین کے منافع حاصل کرنا مقصود ہو اور زمین ان کے لیے خالی چھوڑ دی تو ان میں بھی عشر واجب ہے. کپاس اور بینگن کے پودوں میں عشر نہیں، مگر ان سے حاصل کپاس اور بینگن کی پیداوار میں عشر ہے.
حضور ابھی آپ نے لفظ استعمال کیا میتھی کا، ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ میتھی پر جو ہے وہ عشر ہے، دوسرے مقام پر بھی آپ نے میتھی کے بارے میں فرمایا، اور وہاں آپ سے سوال ہوا تھا کہ کن فصلوں پر عشر نہیں. برائے کرم اس بات کی وضاحت فرما دیں کہ کون سی میتھی پر جو ہے وہ عشر ہے اور کون سی پر نہیں ہے.
میں نے جہاں ایک جگہ صرف میتھی کا، دوسری جگہ میتھی کے بیج، آپ نے نام سنا ہوگا ہماری میمنی میں ہم اس کو بولتے ہیں میتھی کی بھاجی، اور غالباً اردو والے کہتے ہیں میتھی کا ساگ. تو میتھی کا ساگ یا میتھی کی بھاجی، میتھی بھاجی بولتے ہیں، میتھی بھاجی، تو میتھی بھاجی یا میتھی کا ساگ یہ پتے ہوتے تو اس پر عشر ہے، اور میتھی کے بیج اس پر عشر نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ عشر واجب ہونے کے لیے جو بھی پیداوار زمین سے ہوتی جیسے غلہ، پھل اور سبزیاں، تو اس میں کوئی اس کی مقدار بھی ہے کہ کتنی ہو تو تب عشر واجب ہوگا؟
عشر واجب ہونے کے لیے ان کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، بلکہ زمین سے غلہ، پھل اور سبزیوں کی جتنی پیداوار بھی حاصل ہو اس پر عشر یا نصف عشر، یعنی آدھا عشر جو جس کی قسمیں ابھی بتائی گئیں وہ دینا واجب ہوگا. یعنی زکات کی طرح نہیں ہے کہ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، تو یہ کچھ اس میں نہیں ہے. بس وہ جو بھی زمین سے غلہ، پھل اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں ان پر عشر دینا ہوگا، اگر اس پہ عشر کے شرائط پورے ہوتے ہوں، جس کا آگے انشاءاللہ ابھی بیان آئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی
اللہ تعالی علی محمد.
باپا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اگر اس فصل یا پیداوار کا مالک کوئی پاگل ہے یا نابالغ بچہ ہے تو کیا اب بھی اس فصل پر عشر ہوگا؟
عشر چونکہ زمین کی پیداوار پر ادا کیا جاتا ہے، لہذا جو بھی اس پیداوار کا مالک ہوگا وہ عشر ادا کرے گا، چاہے وہ مجنون یعنی پاگل اور نابالغ ہی کیوں نہ ہو. اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ یہ پاگل جس کو ہوشی نہیں ہو ادا کرے گا کسے؟ اب نابالغ بچہ جس کو بہت چھوٹا بچہ نہ سمجھے وہ عشر کیسے ادا کرے گا؟ تو ایسے میں ظاہر یہی صورت ہوتی ہے کہ ان کا جو بھی سرپرست ہوگا وہ اس میں سے عشر ادا کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جو قرض دار ہے کیا اس کو عشر معاف ہے؟
نہیں، اس لیے اگر قرض لے کر زمین خریدی ہو یا کاشتکار پہلے سے مقروض ہو یا قرض لے کر کاشتکاری کی ہو، ان سب صورتوں میں قرض دار پر بھی عشر واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور اس میں یہ بھی ارشاد فرما دے کہ کیا شریف فقیر پر بھی عشر واجب ہوگا؟
جی ہاں، شرعی فقیر پر بھی عشر واجب ہے، کیونکہ عشر واجب ہونے کے سبب زمین نامی، زمین نامی یعنی قابل کاشت سے حقیقتاً پیداوار کا ہونا ہے. اس میں مالک کے غنی یا فقیر یعنی مالدار یا غریب ہونے کا کوئی یعنی کہ اعتبار نہیں ہے. سب پر، جب نابالغ پر بھی واجب ہو جاتا ہے، پاگل پر بھی واجب ہو جاتا ہے، یوں ہی غریب پر بھی واجب ہو جاتا ہے.
تھوڑی دیر پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عشر جو ہے یہ زکوٰۃ کی طرح ہے. اب زکوٰۃ کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو کیا جو اس نے فصل اگائی ہے، جو پیداوار اس کی ہوئی ہے، جب اس پر سال گزرے گا تو اس وقت یہ عشر دے گا؟
زکوٰۃ کی طرح سے مراد یہ نہیں کہ وہ زکوٰۃ ہی کی طرح اس کی مطلب نصاب بھی ہے، جو زکوٰۃ کا نصاب ہے یا سال بھی گزرے گا اور وہ مال جو ہے زکوٰۃ کا، وہ تو اس کی تو اور بھی کئی شرائط ہیں کہ قرضے میں نہ ڈوبا ہوا ہو، اور اس کو مطلب یعنی کہ ہر طرح سے وہ مال جو ہوائی جہاز ضروریات سے فارغ ہو، یا عشر میں یہ چیز نہیں ہے. بلکہ عشر میں پورا سال گزرنا شرط ہی نہیں بلکہ سال میں ایک ہی کھیت میں کئی بار پیداوار ہوئی تو جتنی بار پیداوار ہوگی اتنی بار عشر دینا ہوگا اور واجب ہوگا. یہ واجب بھی مطلب اصطلاح یہاں ہے فرض, جس طرح زکات فرض ہے عشر فرض ہے. اور زکات کے لیے بھی لفظ واجب فقہائے کرام استعمال کرتے ہیں, ان کا حکم تو فرض کا ہے.
بابا مختلف زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے الگ الگ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں, تو کیا ہر قسم کی زمین پر عشر واجب ہوگا؟
اس میں قاعدہ یہ کہ جو کھیت بارش نہر نالے کے پانی سے یعنی قیمت ادا کیے بغیر سیراب کیا جائے اس میں عشر یعنی دسواں حصہ واجب ہے. نہ برسات کے ذریعے جو کاشت ہوتی ہے یا نہر یا نالے کے پانی سے جس میں خرچہ نہیں کرنا پڑتا, وہ پانی آ رہا ہے اس سے وہ کاشت ہو رہی ہے زمین, تو اس پر دسواں حصہ واجب ہوگا عشر. جس کھیت کی آب پاشی ڈول یا اپنے ٹیوب ویل وغیرہ سے ہو اس میں نصف عشر یعنی بیسواں حصہ واجب ہے 5%. اگر نہر یا ٹیوب ویل وغیرہ کا پانی خرید کر آب پاشی کی ہو یعنی وہ پانی کسی اور کی ملکیت ہے اس سے خرید کر آب پاشی کی, جب بھی نصف عشر واجب ہے کہ اس صورت میں بھی 5% عشر دینا ہوگا. اگر وہ کھیت کچھ دنوں بارش کے پانی سے سیراب کر دیا جاتا ہے اور کچھ ڈول یا اپنے ٹیوب ویل وغیرہ سے, تو اگر اکثر بارش کے پانی سے کام لیا جاتا ہے اور کبھی کبھی ڈول یا اپنے ٹیوب ویل وغیرہ سے تو عشر واجب ہے دسواں حصہ, ورنہ نصف عشر یعنی کہ بیسواں حصہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ بھی ارشاد فرما دے کہ کیا ٹھیکے پر دی جانے والی زمین کی پیداوار پر بھی عشر ہوگا؟
جی ہاں, ٹھیکے پر دی جانے والی زمین کی پیداوار پر بھی عشر ہوگا.
باپا یہ عشر ادا کون کرے گا؟
کاشتکار.
باپا اگر زمین کا مالک خود کھیتی باڑی میں حصہ نہ لے بلکہ جو اس کے مزارے ہیں ان سے کام لے تو عشر مزارے پر ہوگا یا مالک زمین پر؟
اس صورت میں دیکھا یہ جائے گا اگر مزارے سے مراد وہ ہے جو زمین بٹائی پر لیتا ہے یعنی پیداوار میں سے آدھا یا تیسرا حصہ وغیرہ مالک زمین کا اور بقیہ مزارے کا, تو اس صورت میں دونوں پر ان کے حصے کے مطابق عشر واجب ہوگا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی بہار شریعت میں فرماتے ہیں عشری زمین بٹائی پر دی تو عشر دونوں پر ہے, اور اگر مزارے سے مراد وہ ہے کہ جس کو مالک زمین نے زمین اجارے پر دی مثلا فی ایکڑ 50,000 روپیہ, تو اس صورت میں عشر مزارے پر ہوگا مالک زمین پر نہیں.
عشر کب ادا کرنا ہوگا؟
جب پیداوار حاصل ہو جائے یعنی فصل پک جائے یا پھل نکل آئے اور نفع اٹھانے کے قابل ہو جائیں تو عشر واجب ہو جائے گا. فصل کاٹنے یا پھل توڑنے کے بعد حساب لگا کر عشر ادا کرنا ہوگا.
پاپا کیا عشر پیش کی طور پر بھی ادا کیا جا سکتا ہے؟
اس کی چند صورتیں. نمبر ایک, جب کھیتی تیار ہو جائے تو اس کا عشر پیشگی دینا جائز ہے. نمبر دو, کھیتی بونے اور ظاہر ہونے کے بعد ادا کیا تب بھی جائز ہے. اگر بونے کے بعد اور ظاہر ہونے سے پہلے ادا کیا تو اظہر یعنی زیادہ ظاہر یہ ہے کہ پیشگی ادا کرنا جائز نہیں. پیشگی میننگ ایڈوانس میں. نمبر چار, پھلوں کے ظاہر ہونے سے پہلے دیا تو پیشگی دینا جائز نہیں, یعنی آپ ایڈوانس میں نہیں دے سکتے, اور ظاہر ہونے کے بعد دیا تو جائز ہے. اگر جو ذکر کی گئی بعض صورتوں میں پیشگی عشر ادا کرنا جائز ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ پیداوار حاصل ہونے کے بعد عشر ادا کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
میں غلام قاسم خان اتاری باغ اتار کالا باغ سے عرض کر رہا ہوں, آج مدنی چینل پر عشر کے متعلق مدنی مذاکرہ کا سنا تو بہت خوشی ہوئی. عرض ہے کہ میرا تعلق بھی اسی فیلڈ سے ہے, ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعوت اسلامی کے لیے عشر کی ترکیب بنائے. الحمدللہ کئی سالوں سے میں مسلسل اپنا تمام عشر دعوت اسلامی کو پیش کرتا ہوں, اور اس مرتبہ بھی میں نیت کرتا ہوں کہ اپنے عشر کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر ذمہ داروں سے بھی رابطہ کر کے زیادہ سے زیادہ دعوت اسلامی کے لیے عشر کی ترکیب بناؤں گا, اور جب تک میری زندگی ہے بلکہ میں اپنی اولاد کو بھی یہ وصیت کر کے جاؤں گا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنا عشر دعوت اسلامی کو ہی دینا ہے. میرے بچوں اور گھر کے تمام افراد کی طرف سے سلام اور دعاؤں کی درخواست ہے, اور صحت کی دعا کے ساتھ ساتھ ایمان پر خاتمہ کی بھی دعا فرما دیں.
انشاءاللہ سے نیت کی دیئے کہ دعوت اسلامی نال بڑی محبت ہے سانو, اسی انشاءاللہ دعوت اسلامی واسطے جتنا کر سکے انشاءاللہ زیادہ تو زیادہ عشر اکٹھا کریں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ذریعہ ارشاد فرمائیے کہ ایک شخص ہے کہ وہ سرے سے عشر ادا کرتا ہی نہیں, اور ایک شخص ہے کہ اس کی ادا کرنے کی نیت ہے لیکن وہ تاخیر کر دیتا ہے, تو کیا یہ دونوں برابر کے گناہگار ہیں؟ ان میں فرق ہے.
جو سرے سے عشر ادا نہ کرنا, نیت ہی نہیں ادا کرنی نہیں ہے, وہ تو غیر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے, اور جو تاخیر کر رہا ہے بلا عذر تو یہ گناہ صغیرہ کا مرتکب ہے.
بابا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جب عشر ادا کریں گے تو اس پر کافی سارے, یعنی جو فصل بوئی ہے, پیداوار ہوئی ہے, تو اس میں کافی اخراجات بھی آتے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائے کہ یہ پوری فصل پر جو ہم عشر نکالیں گے تو یہ اخراجات نکال کر ہم عشر نکالیں گے, کہ یا کل جو ہماری فصل حاصل ہوئی ہے اس پر عشر ہوگا.
جس پیداوار میں عشر یا نصف عشر واجب ہو اس میں کل پیداوار کا عشر یا نصف عشر لیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ زراعت حل بیل حفاظت کرنے والے اور کام کرنے والوں کی اجرت یا بیج کھاد اور ادویات وغیرہ کے اخراجات نکال کر باقی کا عشر یا نصف عشر دیا جائے.
پاپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ ماشاءاللہ جو ابھی آپ احکامات بیان کر رہے ہیں, ایک تعداد ان سے آشنا نہیں ہوتی اگرچہ ان کا اس سے تعلق ہوتا ہے, کیا آپ کو یہ لگتا نہیں بابا کہ اس میں علم اور علماء سے دوری ہے, دار افتا کی طرف رجوع نہیں ہوتا, آپ کو کیا لگتا ہے بابا؟
اصل مسئلہ یہ کہ ہم لوگ ہیں نا باب المدینہ, ایک بہت بڑا شہر ہے, اس میں تارے کھیت شہر میں نہیں ہوتے, یہ ہوتے ہیں مضافات میں ہوتے ہیں یا دیہاتوں میں ہوتے ہیں, تو ہمارے زیادہ تر کھیت جو ہے نا وہ پنجاب میں ہیں, سندھ میں ہے باب الاسلام میں لیکن کم ہے. پنجاب کی سرزمین جو ہے وہ زرخیز ہے, یعنی باب الاسلام سے جتنے ہم دور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں نا تو زرخیز ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو باب الاسلام والوں کے لیے واقعی یہ مسائل تو بالکل ہی نئے ہوں گے, لاکھوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ عشر, نام سنا ہوگا عشر کا, اخبارات میں پڑھتے رہتے ہوں گے عشر عشر عشر, عشر کیا ہے اس کی معلومات شاید نہیں ہوں گی ان کے لیے, اور بہت ساروں کے لیے یہ نئے مسائل ہوں گے. ہمارے خود یہاں کے دارالافتاء میں بھی عام طور پر عشر کے سوالات نہ ہونے کے برابر ہیں, پنجاب کی طرف ضرور مطلب ان کو سوالات کافی آتے ہوں گے, باب المدینہ میں کم ہے. باب المدینہ میں عشر کی ضرورت ہی نہیں ہے, یعنی کہ زمینداروں کا یہاں, یعنی بہت کم زمینداریاں ہوں گے باب المدینہ میں, آتے ہوں گے جاتے ہوں گے، ان کا یہاں بھی ہو سکتا ہے بعضوں کا مکان ہوگا اور بعضوں کا مکان اپنے وہیں دیہاتوں میں ہوگا اپنے جہاں ان کے کھیت ہیں، تو شاید اس وجہ سے یہ نئی چیز ہے. اور بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں یا تو سن کر حیرت کر رہے ہوں گے یا انہوں نے بند کر دیا ہو مدنی چینل، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے. تو یہ نئی چیز نہیں ہے، تو وہی پرانی، جس طرح زکات پرانی ہے اس طرح یہ بھی پرانی ہے، لیکن ہم کو چونکہ واسطہ نہیں پڑتا اس لیے نہیں ہے. تو یہ علم دین ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ جو زمیندار ہیں، کاشتکار ہیں، جن کو عشر سے واسطہ پڑتا ہے، تو ان کے لیے یہ مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. جس طرح زکات جن پر فرض ہوتی ہے ان پر زکات کے مسائل سیکھنا فرض ہے، تو اسی طرح جن پر عشر فرض ہوتا ہے ان کے لیے عشر کے مسائل سیکھنا فرض ہے، ضروری مسائل. وہ نہیں سیکھیں گے تو گناہگار ہوں گے. اور جن پر یہ عشر فرض نہیں ہے، جیسے یہاں اس بے شمار اسلام بھائی ماشاء اللہ فیضان مدینہ میں ہزاروں اسلام بھائی جمع ہیں، ان پر ہم لوگوں پر عشر، جیسے مجھ پر عشر فرض نہیں ہے، تو اس لیے ان کے مسائل جاننا ان لوگوں کے لیے فرض نہیں ہے جن پر عشر فرض نہیں ہے. جن پر فرض ہے ان کے لیے مسائل، ضروری مسائل جاننا فرض ہے. تو اب ضروری مسائل جاننا جن پر فرض ہے وہ سیکھے گا تو ظاہر ہے اس کو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن اب تک نہیں سیکھا اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی نا، کہ اگر پہلے سے ان پر فرض چلا آ رہا ہے اور مسائل اس نے نہیں سیکھے تو یہ ظاہر ہے کہ گناہ ہے فرض کا ترک جو ہے. اور جو نہیں، جن پر فرض نہیں ہے اس کے باوجود اگر یہ سیکھتے تو یہ بھی کارے ثواب ہیں. وہ غالباً باہر شریعت میں اس طرح کے ایک جزیہ یاد پڑتا ہے کہ ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے سب پر، ہر مسلمان پر، جو ضرورت جس کو پڑتی ہے اس کے سیکھنا فرض ہے مسائل، اور ضرورت سے زیادہ مسائل سیکھنا جمیع قرآن پاک حفظ کرنے سے، پورا قرآن پاک حفظ کرنے سے بھی افضل ہے. تو اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ سیکھ رہے ہیں، اگرچہ ہم پر فرض نہیں ہے لیکن یہ سیکھنا ثواب ہے. جن پر عشر فرض نہیں ہے ان کا بھی سیکھنا ثواب، اور حفظ قرآن سے بھی یہ افضل کام. اور دوسرا یہ کہ وہ ایک جزیہ اور بھی ہے اس ضمن میں فضیلت کا، کہ رات میں دینی مسائل پر گھڑی بھر مذاکرہ کرنا، یہ ساری رات کی عبادت سے افضل ہے. تو الحمدللہ ہم عشر کے ان احکامات پر گفتگو کر کے، مذاکرہ کر کے، سوال جواب کر کے، ہم عبادت میں مسلسل لگے ہوئے ہیں. اللہ قبول کر لے، اچھی اچھی نیتیں نصیب ہو جائیں رضا الہی کے لیے. تو جو ناظرین مطلب بند کرنا چاہتے ہوں تو وہ بند نہ کریں، ورنہ وہ آپ کی عبادت کا ذریعہ سلسلہ بند ہو جائے گا.
وہ بند سے کیا مراد ہے کہ کیا بند کریں؟ یہ اگر یہاں زراعت کے متعلق یا کاشتکاری کا متعلق آپ اب یہ مدنی پھول دے رہے ہیں تو چلیں پوچھے جن کی شادی ہو گئی ہے کہ انہوں نے شادی کے کتنے مسائل سیکھے ہیں، جن کا ایکسپورٹ کا بزنس ہے انہوں نے کتنے ایکسپورٹ کے مسائل سیکھے ہیں، جن کے امپورٹ کے انہوں نے کتنے امپورٹ کے مسائل سیکھے ہیں، جو کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں انہوں نے کتنے کپڑے کے مسائل سیکھے ہیں. یا مطلب کہ اب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ والد کا انتقال ہوا تو وراثت کا مسئلہ سیکھنے تو کوئی جاتا نہیں ہے، وراثت پیسے لینے کے لیے تو سارے پہنچ جاتے ہیں. یا بابا مسئلہ یہ ہے جو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہمیں یا مندی چاہیں کہ ناظرین کو ذرا یہ بتائیے کہ آخر علم دین سیکھنے کے لیے ہماری حرص و تڑپ کتنی ہونی چاہیے. اب زمیندار یہ بولے گا کہ اب میں کھیتی باڑی کروں، فصلیں کاٹوں، کیا کروں، جانوروں کو دیکھوں، ٹریکٹر کو دیکھوں، کہ دار الافتاء میں جا کر مفتی صاحب کا مسئلہ پوچھوں. مفتی صاحب کو چاہیے ہمارے پاس آئے، امام صاحب مولانا صاحب آ کر ہم کو سکھائے. تو مسئلہ یہ وفا کہ بھینگا مسلم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے علم دین سیکھنے کے حوالے سے ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے اتنے دار الافتاء کھول کے دے دیے، جامعۃ المدینہ ہمارے قائم ہے، ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے ذاتی طور پر؟ یہ تو میں تمام جنرل تمام مسلمانوں کے لیے باپ آپ سے سوال کر رہا ہوں، ہمیں کیا ذہن رکھنا چاہیے؟
انسان بننا چاہیے.
انسان باپا یہ تو نہیں، یوں تو نہ بولو
کیا مطلب؟ وہ بزرگوں کا قول ہے کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے.
یہ مطلب آپ انسان بننا چاہیے.
اب یہ اگر میں وہ میرا قول بولوں تو میرے کتنے مخالف ہو جائے کہ لے تو کیا ہم جانور ہیں کیا؟ میں آپ کو جانور نہیں بولتا, میں بزرگوں کا ارشاد سناتا ہوں کہ ان کے نزدیک عالم ہی انسان ہوتا ہے, اور میرا اس قول سے اتفاق ہے, میں تصدیق کرتا ہوں. اب میں تصدیق کروں تو کیا آپ تکذیب کرو گے اللہ والوں کی باتوں کا, انکار کرو گے؟ تو اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں انسان بن جائیں. تو اب یہ کہ اگر عالم ہم نہیں بن سکے تو کم از کم انسانیت کے قریب تو ہو جائیں انسان ہونے کے. ایک حدیث پاک سنا دوں آپ کو کہ تو صبح کر اس حال میں کہ تو عالم ہو. دیکھو فرسٹ پہلا درج پہلا مطلب نے کہ جو ارشاد فرمائے گا کہ تو اس حال میں صبح کر, یہ حدیث پاک ہے کہ تو اس حال میں صبح کر کہ تو عالم ہو یا متعلم. متعلم مانے طالب علم دین, کالج یونیورسٹی کی پڑھائی یہاں مراد نہیں ہے, علم دین. تو عالم ہو تو صبح کا رسال میں کہ تو عالم ہو یا متعلم یعنی طالب علم دین یا علم کی باتیں سننے والا, یہ ہو گئی تین. اگر یہ تینوں صورتیں نہیں ہیں تو مزید فرمایا گیا یا تیرے دل میں عالم کی محبت ہو. چار. اب چار کے علاوہ پھر کوئی درجہ نہیں ہے, کیونکہ حدیث شریف میں بھی ان چار کو بیان کر کے فرما دیا گیا پانچواں نہ ہونا کہ ہلاک ہو جائے گا. یعنی تو صبح کر اس حال میں کہ تو عالم ہو یا متعلم یعنی طالب علم دین یا علم کی باتیں سننے والا یا تیرے دل میں عالم کی محبت ہو, پانچواں نہ ہونا کہ ہلاک ہو جائے گا یعنی تباہ ہو جائے گا. یہ حدیث شریف کا ایک مضمون میں نے اپنی یادداشت کے مطابق سنایا, جس پر مجھے ایسا ہے کہ یہ مجھے یاد ہے. یہ تو اب یہ کہ علم کی اہمیت آپ کے سامنے آ گئی کہ اگر کم از کم عالم کی بھی محبت نہیں ہے, بالکل ایسی بےہودگی ہے, تو پھر وہ تباہی کا نوٹس کہاں سے مل رہا ہے؟ بارگاہ رسالت. پانچواں نہ ہونا کہ ہلاک ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, خوار ہو جائے گا. ہلاک سے مراد ہمارے یہاں تو پھر مرنے پر لیتے ہیں کہ ہلاک, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اتنے آدمی ہلاک ہو گئے, تو یہ مرنے پر بھی بولا جاتا ہے لفظ ہلاک, لیکن مرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. اس حدیث میں اگر یہ مراد دے دے کہ جان چلی جائے گی, موت آ جائے گی, تو یہ تو الموت و تحفۃ المؤمن ہے, موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. ہلاک ہو جائے گا, یہ ہلاکت جو ہے نا یہ موت سے زیادہ خراب ہے. موت خراب نہیں ہے, موت خراب نہیں ہے. وہ جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جان تو جاتے ہی جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. موت تو عاشقوں کے لیے انمول تحفہ ہے. تو موت ہی نفس ہی موت جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ تو مطلب وصل محبوب کی سیڑھی ہے. اس سیڑھی پر نہیں چڑھیں گے ہم تو وصل محبوب کیسے ہوگا؟ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں یوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تو بہرحال یہ کہ عالم کی محبت بھی اگر نہ ہوئی دل میں تو پھر وہ ہلاکت کا نوٹس ہے. تو اس لیے یہ بالکل ذہن بنا لو, لاکھ کوئی وسوسہ ڈالے, شیطان وسوسہ ڈالے, انسان وسوسہ ڈالے کہ عالم یوں ہوتا ہے تو مولانا لوگ یوں کرتے ہیں تو فلاں یوں کرتے ہیں, تو ان کی باتوں میں نہ آپ شامل ہو نہ ایسی باتیں سنا کریں, نہ اس کو مطلب دل میں جگہ دیں, ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں. کہ علماء ہی جو علماء ہی تو ہیں کہ انہوں نے ہمارے کو اسلام کا بتایا کہ اسلام کیا ہے. ماں کے پیٹ میں جا کر تھوڑی ہم کو پتا چلیا. تو یہ ہمیں علماء ہی مطلب بتاتے ہیں, علماء ہی رہنمائی کرتے ہیں. جب بھی ہم کو کوئی مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے تو علماء ہی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. انڈرسٹوڈ ہے کہ علماء کے بغیر تو یہ معاشرہ سنا ہے. اسی طرح یہاں تک کہ وہ حدیث شریف میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جنت میں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو جنتی علماء کی طرف رجوع کریں گے کہ آپ فرمائیے ہم کیا مانگیں, تو علماء بتائیں گے کہ یہ مانگو وہ مانگو وہ بھی مانگ لو. تو اس لیے علماء کی حاجت دنیا میں بھی ہے اور جنت میں بھی رہے گی. تو جن کی حاجت جنت میں رہے ان سے یہاں بگاڑنا نہ نہ یہ اپنی ڈکشنری سے نکال دو. فیضان علماء اہل سنت
جاری رہے گا,
فیضان علماء اہل سنت
جاری رہے گا,
فیضان علماء اہل سنت
جاری رہے گا.
تو بہرحال یہ کہ علم دین ہم سب کو حاصل کرتے رہنا چاہیے اور اس سے کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے. اس کا طریقہ علم دین حاصل کرنے کا کئی طریقے ہیں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول علم دین سکھانے والا ہے الحمدللہ. تو اس کے ہفتہ وار اجتماع میں رسمن آخر میں آ جانے سے علم حاصل ہونے سے رہا, اول تا آخر اس میں شرکت کرنی ہوگی اور بیانات سننے ہوں گے, غور سے سنیں گے بیٹھ کر اندر اجتماع میں, تو ظاہر سیکھنے کو ملے گا. اسی طرح فیضان سنت کا درس دیں گے سنیں گے تو اس سے علم حاصل ہوگا.
اس موضوع پہ رسالہ بابا عشر کے موضوع پر,
عشر کے موضوع پر الحمدللہ
یہ اگر رسالہ کا مطالعہ کر لیں بابا
سبحان اللہ. تو ابھی اٹھ کے چلے نہ جائیں گے ہے نا, رسالہ پڑھ لینا چلو. یوں تو مدارس میں بھی علم دین حاصل ہوتا ہے, تو جو مدارس میں جاتے ہیں وہ بھی اجتماع میں شریک ہوں کہ اجتماع میں مدارس میں بھی جو کچھ سیکھا جاتا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر اور یہاں اجتماع میں جو سیکھا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پر. تو جتنا علم زیادہ ہوگا, جتنا شہد زیادہ ڈالیں گے اتنا میٹھا زیادہ ہوگا. اسی طرح مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی صحبت حاصل ہوگی اور وہاں جو علم دین حاصل ہوگا اور وہاں جو غور کرنے کا اور سمجھنے کا موقع ملے گا وہ اپنی جگہ پر ہوگا. پھر وہاں آپ کو مطالعے کا شوق ملے گا, پھر آپ کتابوں کا مطالعہ کرو گے تو پھر انشاءاللہ علم دین کے دریا بہہ جائیں گے, چشمے پھوٹیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے آپ دعوت اسلامی کے ماحول کو ہرگز نہ چھوڑیں اور بس مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں, مدنی انعامات پر عمل کریں. مدنی انعامات بھی علوم دینیہ کا مجموعہ ہے, نہ جانے کتنے مضامین اس میں پڑھنے کی تلقین ہے. مدنی انعامات پر جو عمل کرتا ہوگا اس کا تو مطالعہ جیسا تیسا اور تیسا جیسا ہوگا.
مدنی چینل بھی بابا,
مدنی چینل بھی علم دین کے اصول کا بہترین ذریعہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ وہ علوم دینیا کا نچوڑ پیش کیا.
ابھی کی بات ہے بابا, یہ آپ کا جو عشر پر جو مدنی مذاکرہ چل رہا ہے, میرے ساتھ ہمارے مدنی چینل کے عملے کے اس ٹائم پر موجود ہیں, وہ ابھی سن رہے تھے آپ کی یہ باتیں. تو انہوں نے اپنے کسی رشتے دار کو ابھی میرے سامنے فون کیا, وہ پوچھا ان کی 25 ایکڑ زمین ہے جس پر وہ فصل اگاتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ انہوں نے اپنی زبان میں بات کی, تم سن رہے ہو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے؟ بولا ہاں میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں, میں سن رہا ہوں. ہم تو بس یہ ہوتا تھا کہ تھوڑے بہت غریب آتے تھے تو اس کو نکال کے ایک مٹھی بھر کے یہ دے دیا, ہوا ہے تو اس کے بھر کے یہ دے دیا, مسجد کے امام کو جا کر یہ دے دیا, یہ تمہارا نہیں, یہ زکات کا, یہ اس کا. ہم تو ایسے کرتے تھے, یہ کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ تو مطلب ان کے لیے, ہاں ایسا ہی تھا نا, بالکل ایسا ہی تھا بابا ان کے لیے یہ سارا, مطلب بولا عجیب, یہ نئی بات ہے ہمارے لیے.
اللہ اللہ.
تو بابا ایسے کتنے ہیں اور دیتے بھی پورا ایک سال کے بعد ہے بابا, جبکہ یہ
ہاں نہیں اگر
ہاں یہ کہہ رہے ایک چار میں چار فصلیں لیتے اور دیتے ایک سال کے بعد ہیں,
اور وہ بھی حساب سے نہیں دے رہے اور مٹھیاں بھر کے جس طرح بھی اپنے طور پر.
مجھے میسج ہے بابا کہ ہمارے ملک کی 70% آبادی دہی آبادی ہے.
جی جی.
تو یہ جو موضوع اس پر مدنی چینل نے لیا ہے, گویا کہ 70% آبادی کو اپنے سامنے رکھ کر کام کیا جا رہا ہے. تو یہ بابا جیسے یہ ایک مثال ہمارے سامنے آئی نا, تو نہ جانے سے تو بابا کتنوں کو الحمدللہ اس وقت اس موضوع کے ذریعے گناہوں سے بچانے کی یہ تحریک جاری. اللہ آپ کو خوش رکھے بابا, سلامت رکھے.
اب جنہوں نے وہ مٹھیاں بھر بھر کے دی اور عشر کی نیت بھی نہیں تھی بالفرض, نہ عشر کے تقاضے پورے نہیں کہ دو تو نوافل میں گئے نفلی صدقے ہو گئے.
وہ عشر کا معنی نہیں پتا نا,
سنا ہی پہلی بار.
یہ دسواں حصہ جس کو عشر یا یہ مطلب
10% یا 5% وہ دونوں کی صورتیں بیان کر دی. اب اس کو سیکھنے کے لیے مزید آپ وہ رسالہ لے لیجئے تاکہ وہ ریپیٹ ہو جائے.
مدنی چینل کے ناظرین کو بابا بتاؤں کہ یہ آپ کے مدنی مذاکرے سے اس وقت کیا کیا تاثرات آئے. آئیے کچھ تاثرات میں آپ کو سناتا ہوں.
سبحان اللہ.
جی محمد اسنین اتاری للیانی تو بول رہے ہیں گلزارے کے پاس سرگوزہ کا پینڈ ہے. الحمدللہ جل مدنی چینل دی برکت نال تے امیریا لسنت دامت برکات ملالیہ دی بیانات ان کے ذہن بنے ہیں کہ عشر دینا چاہیے. پہل اسی عشر وغیرہ دا ذہن نہیں سی, کوئی حساب کتاب دا نہیں پتا سی. ہن الحمدللہ عشر دا پتا چلیا کہ کنا فیصد ہوندا ہے, کی حساب کتاب ہوندا ہے. تو ہن انشاءاللہ تے جل نیت کیتی ہے کہ ہن ہن وی عشر دیاں گے ایسی بھی تے انشاءاللہ جل آئندہ بھی زندگی پاس جدوں تک انشاءاللہ کاشتکاری دے پیشے نال رہے انشاءاللہ خود بھی عشر دیاں گے. اپنے رشتہ داراں بھی الحمدللہ ذہن دتا ہے کہ عشر دینا چاہیے. الحمدللہ کثیر سارے رشتے داراں نے بھی ذہن بنیا کہ عشر جی زکات ہوں واقعی فرض ہوں بندے سے نہ دے تو گناہگار ہوں. انہوں نے بھی الحمدللہ نیتاں کیتیاں نے کہ انشاءاللہ اسی عشر دیاں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے عشر دیاں گے اسی انشاءاللہ رجل, کیونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت کی وجہ سے پتا چلے کہ عشر دینا چاہیے. جس دعوت اسلامی نہ ہوتی تو سن کدھروں پتا چلنا کہ عشر بھی کچھ ہے. ساری اج تک نہ پیو دادے کسی نے نسلوں کو کسی نے دتا, ساڈا بھی کوئی ذہن نہیں سی. ان شاء اللہ رجل آئندہ تو ساری زندگی جدو تک رہا گے ان شاء اللہ رجل عشر دیندے رہا گے تو دوسرے نے ان شاء اللہ رجل ترغیب دلاندے رہا گے
ان شاء اللہ.
سائیں مجھے نالو منظور احمد آوان ہے, خیر پور ضلع کو مجھے تعلق ہے. عرض یہ تھا دعوت اسلامی کے ذریعے اساں کے مطلب خبر پئی عشر جی عشر دین ضروری آ یہ واجب آ یا اساں کے ہانے خبر پئی. پہروں تو اساں خبر ہی نہیں پئی مطلب پٹواری کٹندا آیا ہوا ہوا تا جڑے طریقے سا ہانے خبر پئی. انشاءاللہ اسا پانجو سب عشر جکو بھی آئے یو دیندا سے پر بین کے بھی انشاءاللہ بدھائندا سے تو عشر دین تو عشر دین کو بغیر جو کو فصل تھیندو تو انہی جو استعمال ہی ناجائز تھیندو. عشر دیندا سے تو انشاءاللہ مطلب تا وہ انہی جو استعمال اسا لا جائز تھیندو. انشاءاللہ اسا عشر دیندا سے بین تا بھی یہ پیغام پہنچائیندا سے انشاءاللہ جتری طاقت ہوندی جتری ہمت ہوندی انشاءاللہ. یا سائیں مدنی چینل کی مہربانی ہے جو مدنی چینل کے ذریعے تو دور دور تائیں جنگ جھر تائیں جو پیغام پہنچے تو پیو عوام الناس کے جکے جنگ جھر میں بےچارا ہاری ناری رہن تھا ان کے بالکل خبر بھی نہ ہوئی تو عشر چاہے وہ مطلب دین جو ضروری گالیوں سکھ رہے ہیں یا دعوت اسلامی جی امیر دعوت اسلامی جی مدنی چینل جی تمام وڈی مہربانی ہے. یہ اساں تے تمام اسا تھورائتا ہوں مدنی چینل جا جو مدنی چینل کے ذریعے لیکن میٹھے میٹھے سائیں جو زیارت بھی تھی رہی ہے پیاری پیاری گالیوں بھی بدھے رہے ہیں دعوت اسلامی جو پیغام جتھے مطلب پہنچنا ناممکن ہو اتنے تھی پہنچی رہے ہوا. یہ تمام تمام کرم نوازیا ان سلسلے کے ہمیشہ جاری رکھا جو سلسلہ کدے بند نہ کرا ان سلسلے لائے اپنے جان بھی حاضر ہے انشاءاللہ.
سبحان اللہ ماشاءاللہ.
السلام علیکم.
وعلیکم
محمد اسلام اتاری نواب شاہ ملک خرمی سے عرض کر رہا ہوں کہ پوچھنا تھا کہ ماپا کی بارگاہ میں عرض کرنی تھی اس لیے ان شاء اللہ ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ عشر جمع کریں. نیت یہ کہ الحمد للہ ابھی سے ہم نے عشر کی جمع کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم نے تیاریاں کی ہوئی ہے. الحمد للہ جا رہے ہیں مختلف علاقوں میں بھی جا رہے ہیں عشر کرنے جمع کرنے کے لیے گوٹھوں میں دیہاتوں میں اور الحمد للہ زمینداروں سے بھی مل رہے ہیں. الحمد للہ مدنی چینل الحمد للہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے مدنی چینل پہ یہ اس کی خوب برکتیں عام ہو رہی ہے اور بہت سارے اسلامی بھائی الحمد للہ مدنی چینل دیکھ دیکھ کر باعمل بنتے چلے جا رہے ہیں اور نیک بنتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو سدا آباد و شاد رکھے.
پاپا جان یہ بہت سارے تاثرات آئے جن میں انہوں نے بتایا کہ پہلے عشر کے بارے میں معلومات ہی نہیں تھی دیتے بھی نہیں تھے اور اب دینے کا ذہن بن گیا ہے. برائے کرم یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اتنے عرصے تک جو زکات جو عشر نہیں دیا اب اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟
اگر کئی سال کا عشر ادا نہیں کیا تو چونکہ گناہگار بھی ہوا ہے لہذا توبہ بھی کرے. میرے آقا حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت مولانا مصطفی رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے فتاوی مستصویہ میں ہے کہ عشر کی عدم ادائیگی پر توبہ کرے اور سابقہ سالوں یعنی پچھلے سالوں کے عشر کا حساب لگا کر بقدر استطاعت ادا کرتا رہے. تو جتنے سال کا عشر چڑھا ہوا ہے نہیں دیا ہے, جیسے کسی نے بھی بولا کہ سال میں چار بار فصل ہوتی ہے ہمارے یہاں, تو چار بار فصل ہوتی ہو, چھ بار ہوتی ہو, دو بار ہوتی ہو, دس بار ہوتی ہو, بارہ مرتبہ فصل ہوتی ہو, جتنی بار بھی ہوتی ہے وہ سارا پچھلا حساب لگائے, توبہ بھی کرے تاخیر کی, اور اب یہ کہ سارا جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا, تو حسب استطاعت حسب توفیق وہ اب ادا کرتا چلا جائے, ورنہ خالی توبہ سے کہ آئندہ میں دیا کروں گا عشر تو پچھلا معاف نہیں ہوگا, پچھلا قرضہ رہے گا آپ کے اوپر, اور یہ اس وقت تک اس کی توبہ تام نہیں ہوگی, پوری نہیں ہوگی جب تک آپ وہ ادا نہیں فرمائیں گے. تو اللہ کی راہ میں دینا بالکل ہمت نہ ہاریں, بھلے آپ نے نہیں دیا کوئی بات نہیں, کوئی بات تو ہے کہ سیکھا کیوں نہیں, مگر یہ کہ اب توبہ کر کے جب جاگے ہوا سویرا وہ اللہ تعالی کے حکم کا مطلب یعنی کہ جو ہے اس پر عمل کریں اور یہ ادا کریں.
حضور یہ ارشاد فرمائے کہ کیا عشر ادا کرنے سے پہلے پیداوار استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟
ہاں یہ بڑا نازک مسئلہ ہے, اس میں شاید بہت لوگ مبتلا ہوں گے, تو اس کا جواب یہ یعنی سوال یہ کہ عشر ادا کرنے سے پہلے پیداوار استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں, میٹھے میٹھے پھل کھا سکتے ہیں کہ نہیں, کنک کی روٹی پکا کر کھا سکتے ہیں کہ نہیں, بڑا نازک مسئلہ ہے, بڑی توجہ سے سنیے. فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں جب تک عشر ادا نہ کر دے یا پیداوار سے عشر الگ نہ کر لے اس وقت تک پیداوار میں سے کچھ بھی استعمال کرنا جائز نہیں. اور اگر استعمال کر لیا تو اس میں جو عشر کی مقدار بنتی ہے اتنا تاوان ادا کرے, تاوان یہی کہ وہ جتنا بھی جیسے کہ وہ مثال کے طور پر سو آم استعمال کر لیے جس پر عشر لگتا تھا, تو اب سو آم تاوان میں دینے ہوں گے, وہی فقیر شرعی کو دینے ہوں گے. البتہ تھوڑا سا استعمال کر لیا تو معاف ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جیسا کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے پیداوار جو ہے وہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے عشر دینا ہوگا, تو یہ بھی ارشاد فرمائے کہ کیا عشر کے لیے ضروری ہے کہ اس فصل کا کوئی حصہ ہی دے, کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ اس کی جگہ جتنی فصل اس نے عشر میں دینی ہے یا جتنے وہ گندم وغیرہ عشر میں دینی ہے اس کی قیمت اس کی جگہ دے دے؟
دونوں صورتیں, موجودہ فصل میں سے جس قدر غلہ یا پھل ہو ان کا پورا عشر علیحدہ کرے یا اس کی پوری قیمت بطور عشر دے, دونوں طرح سے جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اسلم عطاری خانپور سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ ہمارے علاقے میں مدنی چینل کی خوب بہاریں ہیں, الحمدللہ بچہ مدنی چینل کا شدائی بنتا چلا جا رہا ہے, اور الحمدللہ اس سے بہت زیادہ الحمدللہ معاشرے میں اصلاح ہو رہی ہے. تو ابھی جو عشر کے بارے میں مدنی مذاکرہ ہے, الحمدللہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنا عشر بھی مکمل اور انشاءاللہ اپنے ملنے والوں دوستوں رشتہ داروں اور انشاءاللہ جہاں جہاں تک میری پہنچ ہوگی میں انشاءاللہ کوشش کر کے یہ نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 1200 من گندم کا عشر انشاءاللہ دعوت اسلامی کو جمع کروانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جو مدری چینل کے ذریعے جس طرح اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور لوگ باعمل بنتے جا رہے ہیں, غیر مسلم مسلمان ہوتے جا رہے ہیں, الحمدللہ اس کی خوب مدری بہاریں سن کر دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ بن جاتا ہے. تو انشاءاللہ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد بلکہ اپنی نسلوں کو بھی انشاءاللہ عزوجل یہ وصیت کر کے جاؤں گا کہ انشاءاللہ یہ مدنی چینل کی دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک رہیں گے اور مدنی چینل کی انشاءاللہ عزوجل یہ خدمت کرتے رہیں گے, اور اپنا جو بھی انشاءاللہ مالی تعاون ہے یہ بھی مکمل مدنی چینل کے ساتھ کریں گے, کیونکہ جتنی بہاریں سن کر وہ دل خوش ہوتا ہے کہ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں اور بے عمل با عمل بن رہے ہیں, گلوکار وہ دنیا کو چھوڑ کر الحمدللہ عزوجل یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی میں آتے جا رہے ہیں اور الحمدللہ یہ عاشق مدینہ اور عاشق رسول بنتے چلے جا رہے ہیں.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, حضرت یہ ارشاد فرمائیں کہ زراعت پر قدرت تو ہے لیکن اس کے باوجود اس نے وہاں پر فصل کاشت نہیں کی, تو کیا اس صورت میں بھی اس پر عشر واجب ہوگا؟
اگر کسی نے کھیتی باڑی پر قادر ہونے کے باوجود اگر فصل کاشت نہیں کی تو پیداوار نہ ہونے کی بنا پر اس پر عشر کی ادائیگی واجب نہیں, کیونکہ عشر زمین پر نہیں اس کی پیداوار پر واجب ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا اگر فصل ضائع ہو گئی تو پھر کیا عشر واجب ہوگا؟
کھیت بویا مگر پیداوار ضائع ہو گئی, مثلا کھیتی ڈوب گئی یا جل گئی یا سردی اور لو سے جاتی رہی, تو ان سب صورتوں میں عشر ساقط ہے یعنی سٹاپ ہو گیا عشر, جبکہ کل جاتی رہی اور اگر کچھ باقی ہے تو اس باقی کا عشر لیں گے, اور اگر جانور کھا گئے تو عشر ساقط نہیں. اور عشر ساقط ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے بعد اس سال کے اندر اس میں دوسری زراعت تیار نہ ہو سکے, اور یہ بھی شرط ہے کہ توڑنے یا کاٹنے سے پہلے ہلاک ہو, ورنہ ساقط نہیں. یعنی اس کی آسان انداز میں عرض کروں, کوشش کرتا ہوں کہ کھیت یعنی بوائی کر لی اور پیداوار اس طرح ضائع ہوئی کہ جیسے پانی میں ڈوب گئی, پانی آ گیا, سیلاب آ گیا, کھیتی ڈوب گئی, یا آگ لگ گئی, جل گئی, یا سردی اور لو سے تباہ ہو گئی. تو اگر ساری کی ساری تباہ ہو گئی تو عشر اس پر نہیں ہے, رک گیا, ساقط ہو گیا. اور اگر کچھ بچ گئی تو جتنی بچی اس پر عشر ہے. اور اگر جانور کھا گئے تو اب ساقط نہیں ہے, اسٹاپ نہیں ہے, رکے گی نہیں ہے, عشر دینا ہوگا. اور عشر کے ساقط ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے بعد اسی سال کے اندر اندر اس میں دوسری زراعت تیار نہ ہو سکے, یعنی دوسری زراعت تیار ہو سکتی ہے تب بھی یہ مطلب ساقط نہیں ہوگی, جو ڈوب گئی جل گئی اس کا عشر دینا ہوگا. اور یہ بھی شرط ہے کہ توڑنے یا کاٹنے سے پہلے ہلاک ہو, ورنہ ساقط نہیں. اب یہ سارے پھل توڑ کر آپ نے ڈھیر لگا دیے, یا کنک کی بہت بڑا انبار لگا دیا, اب اس میں آگ لگ گئی تو اب یہ جل کر راک کا ڈھیر ہوگی، لیکن آپ نے چونکہ کاٹ لیے تھے نا تو اب یہ عشر ساکت نہیں ہوگا، دینا پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، عشر کسے دیا جائے گا؟ ان افراد کی اگر وضاحت بھی ہو جائے.
عشر چونکہ کھیت کی پیداوار کی زکات کا نام ہے، تو اس لیے جن کو زکات دی جا سکتی ہے ان کو عشر بھی دیا جا سکتا ہے. اب اس کی تفصیل تو لمبی ہے. ہم جس کو عام طور پہ جو زکات دیتے ہیں تو فقیر کو دیتے ہیں، اور فقیر بھی وہ جو ہاشمی نہ ہو، ہاشمی میں بھی لوگوں کو اتنی نہیں سمجھ آتی وہ سید، حالانکہ وہ ہاشمی میں وہ علوی بھی شامل ہوتا ہے. خیر، تو فقیر جو غیر سید ہو غیر ہاشمی ہو اس کو زکات دیتے ہیں، مسکین کو زکات دیتے ہیں. فقیر اور مسکین میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، تو میں فقیر اور مسکین کی آپ کو تعریف بھی عرض کر دیتا ہوں. فقیر وہ جو مالی کے نصاب نہ ہو. مالی کے نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو یا اتنی مالیت کا ضروریات زندگی سے زائد سامان ہو اور اس پر اللہ تعالی یا بندوں کا اتنا قرض نہ ہو کہ جسے ادا کر کے مذکورہ نصاب باقی نہ رہے. ضرورت زندگی سے مراد وہ چیزیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی اور دشواری محسوس کی جاتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے، یعنی ہنر پیشہ وغیرہ، کاریگری سے متعلق اوزار وغیرہ. اللہ تعالی کے قرض سے مراد سابقہ یعنی کہ پچھلی زکات یا قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کی تھی، تو اس صورت میں اب جانور کی قیمت صدقہ کرنی ہوتی ہے. تو اس طرح کا کوئی نہ بندے کا قرضہ ہو نہ رب کا قرضہ ہو، اور وہ جو میں نے نصاب بتائی تو اس نصاب کا جو مالک نہ ہو وہ فقیر کہلاتا ہے. جب مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے بھی اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے. تو زکات فقیر کو بھی دی جا سکتی ہے اور مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے. تو عشر بھی فقیر اور مسکین کو دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ ہاشمی نہ ہو جن میں سید بھی شامل ہے. تو سید کو اور ہاشمی کو زکات اور عشر نہیں دیے جا سکتے.
حضور یہ ارشاد فرمائیے، کیا دعوت اسلامی کو عشر دیا جا سکتا ہے؟
ہاں، دعوت اسلامی ہے یا جو بھی دینی ادارے دین کا کام کرتے ہیں یا مسجد ہے، ان میں عشر یا زکات دینے کی صورت ہے. دراصل زکات یا عشر جو ہے نا، اس میں تملیک شخصی شرط ہے، یعنی کسی کو مالک بنانا پڑے گا جو کہ حقدار ہو. مثلا یہ کہ فقیر، تو فقیر کو وہ سارا مالک بنانا پڑے گا کہ وہ اس پر قبضہ کر لے، تب یہ زکات اور عشر ادا ہوں گے. تو مسجد قبضہ نہیں کرتی، ادارے قبضہ نہیں کرتے، تو ان میں استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے. تو مثلا دعوت اسلامی، دعوت اسلامی زکات اور عشر جمع کرتی ہے، تو وہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عشر اور زکات کی رقم کسی ایسے شخص کو دے دیتی ہے جو اپنے اندر کے ہی ہوتے ہیں، اس کو مالک بنا دیتی ہے. نہ وہی جو شرط ہے نا تملیک شخصی، اس شرط کو ادا کرتی ہے دعوت اسلامی کے جو اہم ذمہ داران جن کے ذمہ یہ کام ہے، تو وہ اس کا اگلے کو مالک بنا دیتے ہیں اور وہ اس پر قبضہ کر لیتا ہے. تو زکات اور عشر دینے والی کی زکات اور عشر ادا ہو گیا، اب وہی رقم عشر کی یا زکات کی قبضہ کر لینے کے بعد وہ دوبارہ دعوت اسلامی کو اپنی طرف سے ڈونیٹ کرتا ہے، ڈونیشن میں دیتا ہے، میں دیتا ہے، تو اب یہ دعوت اسلامی کے پاس آ گئی، اب دعوت اسلامی اس کو مختلف دینی کاموں میں صرف کرتی ہے۔ تو دعوت اسلامی کو دینے میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ فائدہ ہے، کہ ایک تو یہ کہ آپ کی زکات اور عشر کا انشاءاللہ درست استعمال ہو جائے گا، اس میں دھوکہ نہیں ہوگا کہ بھائی واقعی جو حقدار ہے اس کو یہ پہنچے گا، اب وہ حقدار جو ہے وہ ڈونیٹ کرے گا اور اس طرح یہ دینی کاموں میں استعمال ہوگا۔ تو اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ دعوت اسلامی کو زکات اور عشر دیں، اور افضل طریقہ بتا دوں کہ اپنے قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا، رشتہ داروں کو اگر ان میں کوئی زکات کا حقدار یا عشر کا حقدار ہے تو پہلے اسی کو دیں کہ اس میں زیادہ ثواب ہے، اور اگر ایسا کوئی آپ کو قریبی رشتہ دار میں یا رشتہ داروں میں حقدار نہیں ملتا اور آپ کو عشر اور زکات دینی ہے تو جہاں آپ دوسروں کو دیں گے وہاں ہمیں بھی یاد رکھیں، ہم بھی فقراء المدینہ ہیں، مدینے والے کے فقیر ہیں، تو ہم آپ کی زکات اور خیرات کو انشاءاللہ دین کے کاموں میں لگائیں گے جو بھی شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے۔ عشر بھی آپ دعوت اسلامی کے اپنے ذمہ داروں کو سے ترکیب بنا کر ان کو عنایت فرما دیجئے، کیونکہ دعوت اسلامی اخراجات تو اتنے ہیں کہ وہ کیا بتاؤں، یہ خالی مدنی چینل جو ہے نا روز کے 6 لاکھ روپے یومیہ ڈیلی اس کے اخراجات ہیں، 6 لاکھ روپے روز کے، تو میں تو بک جاؤں تو بھی اتنے 6 لاکھ روپے نہیں دے سکتا، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ لوگوں کی جیبوں سے ہی ہوتا ہے، مسلمانوں کے عطیات سے ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو اس طرح جتنے آپ زیادہ زیادہ اخراجات دیں گے، اس میں ابھی مدنی چینل میں اب بھی بہت ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اس کا خرچہ یومیہ 12 لاکھ ہو جائے، ابھی تو اور جگہیں دنیا میں باقی ہیں جہاں پہنچ نہیں پائے، ان کے لیے بھی جدوجہد جاری ہے، اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے، مہنگا اس کے لیے اسٹاف ہے، ظاہر ہے کہ اس کے ماہرین رکھنے پڑتے ہیں، اور ماہرین کی تنخواہ پھر ان کی مہارت کے مطابق ہوتی ہے، لیبر ہوتا ہے، افسر ہوتا ہے، لیبر رات دن پسینہ بہاتا ہے تو اس کو تھوڑی سی رقم ملتی ہے، اور افسر خالی سائن کرتا ہے تو اس کو اتنی ساری رقم مل جاتی ہے، ہوتا نا، یہ دنیا کا بھی ایک دستور ہے، تو اس لیے وہ اس کے اخراجات وہ ٹھیک ٹھاک ہے، ورنہ مدنی چینل چلے گا نہیں، ختم ہو جائے گا، اور اللہ کرے ختم نہ ہو، اس کے لیے بس دل کھول کر آپ دیتے رہیں، اس کو چلاتے رہیں، یہ انشاءاللہ آپ کے گھروں میں آ کر آپ کے بچوں کو دین سکھائے گا انشاءاللہ، اور سکھا رہا ہے آپ کو پتا ہی ہے، جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اور ان کے جو قدر دان ہیں وہ اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ اس کے باقی رکھنے میں ایک بہت بڑا حصہ پیسوں کا ہے، کہ بغیر پیسے کے یہ شاید دم توڑ جائے گا، جیسے کہ بندہ اگر اس کو غذا نہ ملے تو ظاہر ہے کمزور پڑ جاتا ہے، پھر فوت ہو جاتا ہے، تو اسی طرح اس کو بھی غذا نہیں ملے گی تو یہ بھی خدا نہ کرے کہ فوت ہو جائے، اور آپ اس کو ظاہر فوت ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ فیضان مدنی چینل جاری رہے، فیضان مدنی چینل، فیضان مدنی چینل۔ تو دل کھول کر عشر اور زکات سے دعوت اسلامی کی مدد فرمائیے اور دین کے کاموں میں بھرپور حصہ لیجئے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب،
صلی اللہ تعالی
علی محمد۔
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ۔ مدنی مذاکرہ۔